خلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فیه من بعد ما جاك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات پڑھنے میں کی محمد مومنین اکرام شب عاشورا اور شب عاشور میں بھی وہ سعاد کہ جن میں اعمال جن میں عبادات کا حکم اور آج کی شب کی اگر اہمیت ترین عبادت کو بیان کیا جائے تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت ذکر ابا عبداللہ الحسین و عزائے حسین ابن علی. لہذا اس سے پہلے کہ مفصلاً اپنے موضوع کے اوپر آؤں میں چند ایک تاکیدات کیونکہ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے جوان بھائیوں کے لیے جو بھی یہاں موجود ہیں یا آپ کے واسطے سے آگے پہنچیں کہ شب عاشور کوئی عام شب نہیں ہے بلکہ شب عاشور تجدید بیعت دربارگاہ امام حسین کی شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کی گردن سے بیعت کو اٹھا لیا تھا اور اس وقت ان کے اصحاب و انصار نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا. بس میں اور آپ یہ مجالس عزا کی فرش عزا اس پر آ کر بیٹھنا اس پر آ کر ذکر امام حسین کو سننا فقط اس لیے نہیں کہ ہم سال ہر سال سے یہ رسم انجام دے رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ حق ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا ہماری گردن پر کہ اگر ہم اپنی جان بھی اس راہ میں دے دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا اس جان دینے کی آمادگی کے لیے اس مال دینے کی آمادگی کے لیے اس راہ میں اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی توفیق طلب کرنے کے لیے میں اور آپ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف بچھایا کرتے ہیں بلکہ آ کر یہاں پر ذکر معصومین سن کر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا ہم اس قابل ہو جائیں کہ جب آپ کے فرزند انشاءاللہ ظہور فرمائیں تو ہم ان کے خادمین میں شامل ہوں اور اس راہ میں ہی ہماری موت ایسی موت ہو جو عام موت نہ ہو بلکہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد کہ اے خدا میری حیات کو محمد و آل محمد کی حیات سے متصف کر کے ان کی حیات کی پاکیزگی عطا فرما اور میری موت کو بھی ان سے متصف کر کے عام موت قرار نہ دینا بلکہ مرگ شہادت نصیب فرما. اس توفیق کو طلب کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. گزشتہ آٹھ مجالس میں آپ کے سامنے چند ایک مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ میزان حق کیا ہے. تو ہم نے بیان کیا کہ میزان حق قرآن مجید بھی ہے, میزان حق حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات بھی ہیں, اور اسی طریقے سے میزان حق خود کربلا بھی ہے کہ میں اور آپ اس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بس اس کربلا کے لیے میں اور آپ جو اتنی محنتیں اور اقدامات کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم مجالس منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں، اس کے لیے ہم خطابت کو سننے آتے ہیں، اس کے لیے ہم مختلف ذکر اور اوراد اور مختلف طریقے سے عزائے حسین ابن علی علیہ السلام برپا کیا کرتے ہیں، کہ یہ محض فقط اس لیے ہے کہ ہم ہر سال اس کو انجام دیتے ہیں یا نہیں، اس کے کچھ اہداف ہیں. تو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اس جملے کو اپنے ذہن میں آپ ہمیشہ لازمی رکھیے گا، خصوصاً ان عشرہ مجالس میں، کہ اگر میزان خراب ہو جائے تو اس کے مفاسد کیا ہوتے ہیں. یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے انشاءاللہ، جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں مجالس میں، کہ اگر میزان خراب ہو جائے، ترازو خراب ہو جائے، تو اس کا بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے. پھر ہم اور آپ حقیقی معنی میں اس دین ناب محمدی کو ترک نہیں کر پائیں گے، پھر میں اور آپ حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر پائیں گے اگر میزان کو بگاڑ دیا. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں دنیا میں، اگر میزان بگڑ جائے تو انسان سرمایہ پورا دیتا ہے، چیز کم لیتا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اس راہ میں سرمایہ پورا دیں گے، لیکن وہ نفع جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توجہ کی صورت میں ہوگا، جو اہل بیت کی راہ میں قربانی دینے کے ثمرے کی صورت میں ہوگا، جو اہل بیت اطہار کی راہ میں قربانی دینے کی کیفیت پیدا کرے گا، وہ کیفیت پیدا نہیں کر پائیں گے. صرف ہم اس لیے اس میزان حق کے موضوع کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ کربلا کو سمجھ پائیں، کربلا کو محض ایک رسم کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ کربلا کو ایک ایسے میدان کی نگاہ سے دیکھیں کہ جس میدان میں مجھے اور آپ کو بھی کوئی قربانی دینی ہے. کیونکہ یہ زیارات جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں عاشورہ میں وغیرہ عاشورہ، کہ جس کے اندر ہمارے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے معصوم نے کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ تم بھی یہی پڑھو، اور اگر اپنے آپ کو اس صف میں ابھی داخل ہونے کے لیے نہیں سمجھتے ہو کہ اتنے باکمال ہو چکے ہو، تو پھر اپنے اندر کمال کی صفات کو اجاگر کرو، تاکہ تم بھی لشکر حسین ابن علی میں شامل ہو، لشکر حق میں شامل ہو، لشکر باطل سے دور رہو، لشکر باطل و اہل باطل سے نبرد آزما رہو. تمہاری زبان، تمہارا پیسہ، تمہاری ثروت، تمہارا وجود، تمہارا انداز، سب اہل باطل سے حالت نبرد میں ہو. یہ کیفیت ہمیں اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملے گی. اور آپ دیکھیں گے جن کے پاس یہ کربلا جیسی نعمت نہیں ہے، جن کے پاس عزاداری جیسی نعمت نہیں ہے، وہ در بدر پھر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کربلا میزان حق ہے، تو اب اس میزان حق کے عنوان سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے آج اور بیان کروں گا. اور آج کیونکہ آخری مجلس ہے، اور طریقہ کار ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جہاں شب عاشور کو مجلس تمام ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اختتام میں مصائب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے ہیں. کیونکہ یہ شب سالار شہیدان و سید و سردار شہدا کی شہادت کی شب ہے، یہ امام حسین کی شہادت کی شب ہے، یہ انصار و اقربا کی شہادت کی شب ہے. بس اسی شب میں مجھے اور آپ کو ان تمام تر لوازمات اور اہتمام کا خیال رکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا انداز، میری اور آپ کی گفتگو، میری اور آپ کی کیفیت لگے کہ ہم اور آپ عزادار حسینی ہیں. اسی لیے وہ آداب جو بزرگان بیان کرتے ہیں روزے عاشور کے و شب عاشور کے، ان کو ذہن سے محو نہ ہونے دیں. مجلس عذاب مجلس عزا لگے، مجلس سرور نہ لگے، فرق ہونا چاہیے، اور اس فرق کو باقی رکھنا چاہیے کہ مجلس عزا میں سوگواری کی کیفیت ہو. وہ آداب کہ جس کے لیے بعض مقامات پر فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننا عام دنوں میں، اور اس سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے، سیاہ لباس میں نماز پڑھنا. لیکن اگر یہی سیاہ لباس آئمہ کے حسن و علم میں پہنا جائے، یہی سیاہ لباس اب عبداللہ کے غم میں پہنا جائے، تو نہ صرف یہ کہ کراہت زائل ہو جاتی ہے، بلکہ مستحسن ہے. بعض فقہا نے کہا مستحسن ہے، بہترین عمل ہے کہ سیاہ لباس امام کے غم میں پہنا جائے. یہ ہمیں اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے، اس عزاداری اور اس عاشورہ کی اہمیت کو منتقل کرنا ہے. آج کی شب مسکراتے ہوئے چہرے نہ دکھائی دیں، آج کی شب غمزدہ چہرے دکھائی دیں، آج کی شب سوگواری کی فضا کیفیت ہمارے گھروں میں ہو. کیونکہ آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم کی شب ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے تاسوا ہمارے لیے عاشورہ سے زیادہ سنگین تھا. جب لشکر آدھا میں فتح کے نقارے پہلے سے بجنا شروع ہو گئے تھے کہ لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ہمارے پاس قلت انصار تھی. امام سجاد کی روایت ہے کہ تاسوا یعنی نو محرم کا دن انتہائی سنگین تھا اہل بیت اطہار پر. بس اس نو محرم کے دن میں اور آپ کچھ تعلیمات اہل بیت اطہار سے لے لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں عزاداری کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. ہماری روش تبدیل ہو رہی ہے, اس کو تبدیل نہ ہونے دیں. ہمارے انداز تبدیل ہو رہے ہیں, ان کی حفاظت کیجیے. جو ہمیں اپنے بزرگان سے ملا ہے مرپج عزاداری کا سلسلہ, اس عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کی قدردانی جانیے, کیونکہ جن اقوام کے پاس عزاداری حسین نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہر میدان میں ناکام ہیں. اور جن کے پاس عزائے حسین ابن علی ہے وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا جینا محال کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے شجاعت کا درس کربلا سے لیا ہے. ان کی نظر میں واضح ہے, کیونکہ امام نے کہا انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما, کہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزاری جانے جائے تو اس کو اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں, لہذا میں اس ذلت کو قبول نہیں کروں گا. ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. اب آپ دیکھیے جو حق کے میدان میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, میں نے بار بار مثال دی کہ آج جو زائرین کربلا میں زیارت امام حسین کے لیے آ رہے ہیں, یہ زیارت حسین ابن علی کر رہے ہیں, مگر بعید نہیں عرش سے حسین ابن علی روایت ہے, ان کے لیے روایت ہے کہ عرش سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برزخ سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دعا دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ان زائرین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو برطرف کر رہے ہیں, جو دشمن کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہیں, کیا اب عبداللہ کی دعائیں ان کے شامل حال نہیں ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر یعنی بیٹھ جانے والے پر فضیلت عطا کی ہے. بس وہ جوانان حسینی کتنے بازمت ہوں گے, ان کی فرش ازا کی روحانیت کیا ہوگی کہ جو اس وقت جبہ پر محاذ کے اوپر حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہوں گے, جس کے بدن پر تو فوجی لباس ہوگا, جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوگا, لیکن وہ شب عاشور کا جو ذکر کر رہے ہوں گے تو اس ذکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس ذکر کو مجھے اور آپ کو درک کرنا ہے, اور خداوند متعال سے دعا بھی کرنی کہ پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو مزید بلند کرے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کے کچھ کام آ سکیں, کچھ کام آ جائیں, اور یہی ہمارے لیے سعادت ابدی ہے کہ ہم اہل بیت کے کچھ کام آ جائیں. بس عزیزان محترم, امام حسین نے قیام کیا, اس قیام کی راہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عام روش سے ہٹ کر, لوگوں کی روش سے ہٹ کر, قلیل لشکر تھا مگر حقائق بار بار ان کے سامنے واضح کیے. عام لوگ کیا کرتے ہیں, عام لوگوں کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے کہ اگر کسی میدان میں وارد ہونا ہو اور خصوصاً وہ میدان اگر خطرناک ہو اور لوگ بھی کم ہوں تو مختلف وعدے کر کر, مختلف حوصلے دے کر ان لوگوں کو میدان میں لایا جاتا ہے, تما دی جاتی ہے, لالچ دی جاتی ہے, انعام دیا جاتا ہے. مگر اب عبداللہ نے مدینے سے نکلنے کے ساتھ کیا کام کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے نانا نے کہا ہے شاء اللہ ان یراک قتیلا, حسین اللہ اب آپ کو اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ اسلام کو اس نوبت پر پہنچا دیا ہے, میزان حق کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ان کو غدیر میں ولایت علی کو فراموش کر دیا ان لوگوں نے, اور اب علی کی حاکمیت یعنی معصوم کی حاکمیت کے بجائے یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکومت کو قبول کر لیا ہے. اتنا میزان بگڑا کہ معصوم کی حکومت و حاکمیت کے بجائے یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکومت کو قبول کر لیا, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر پرچم حق بلند کر دیا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. مکہ سے نکلے کہہ کر چلے کہ جس کو اس راہ میں قربانی دینا ہو وہ آئے, اس راہ میں مال غنیمت نہیں ملے گا, اس جنگ میں مال غنیمت نہیں ملنے والا, اس جنگ میں حکومت نہیں ملنے والی, اس جنگ میں عہدے نہیں ملنے والے, اس جنگ میں جان دے کر دین کے اصل و اساس کو بچانا ہے, جان دے کر حج کو بچانا ہے, جان دے کر دین کی حقیقت کو بچانا ہے, جان دے کر خداوند متعال کی توحید کی تعلیم کو, رسول اللہ کی نبوت کو, آئمہ کی امامت کو, حقیقت ولایت کو بچانا ہے. اس راہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح بیان دیا ہے اور دیتے ہوئے چلے. حتیٰ وہ لوگ جو مکہ سے امام حسین کے ساتھ ہوئے تھے ایک مقام پر آ کر امام حسین علیہ السلام نے پھر جب مقررن اپنے اسٹیٹمنٹ کو اسی طریقے سے بیان کیا, ان میں سے کچھ لوگ پلٹ گئے, مگر جن کو حسین ابن علی کربلا لے کر پہنچے تھے, وہ 8 دن کی بستی, وہ 8 روز پر مشتمل آبادی کتنی عظمت رکھتی ہے کہ آج اس کے سامنے تمام آبادیاں ہینچ ہیں. آج تمام آبادیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. اس کا نور آج کتنی تجلیات بکھیر رہا ہے کہ تمام انوار اس کے سامنے, اس سرزمین کے سامنے جو 8 دن کی بستی بسی تھی, اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا. مسلسل یزیدی لشکر کو بھی امام حسین حق اور ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے, حق اور ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے. کل میں نے غالباً آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پسر سعد کو بلا کر امام حسین نے کہا کہ تم میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو, مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں, تم نہیں جانتے ہو میں فرزند رسول خدا ہوں, تمہیں نہیں معلوم کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, تمہیں نہیں معلوم میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, تم نہیں جانتے کہ جعفر میرے چچا تھے, حمزہ میرے چچا تھے. کہا میں سب جانتا ہوں. کہا پھر کیوں خون بہانا چاہتے ہو, کر رہے کی حکومت. امام نے کہا وہ نہیں ملے گی تمہیں, دھوکہ دیا جا رہا ہے تمہیں. کہا یہ میرا گھر گرا دیں گے. امام نے کہا میں تعمیر کرواؤں گا. کہا میرے نخلستان خراب کر دیں گے, باغات خراب کر دیں گے. امام نے کہا حجاز میں اس سے بہترین دلواؤں گا. بالکل واضح کر رہے ہیں امام, پھر بھی بہانہ کیا. تو امام نے کہا مال کا کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم حق کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو. امام نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے لیے عراق کی گندم بہت کم پڑ گئی ہے, یعنی اب کچھ ہی دن ہے تمہاری زندگی کے. تو تنزن کہتا ہے میں جاب پر گزارا کر لوں گا. اتمام حجت کے لیے کیا نا امام حسین علیہ السلام نے. عاشور کے دن امام حسین کے 3 خطبات ملتے ہیں, اور ان 3 خطبات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزیدی لشکر سے جب خطاب کیا ہے تو اس خطاب کے دوران امام حسین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے سرکار کی, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بار بار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا تاکہ کسی کے لیے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے, ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں یہ حق کی طرف نہ آ پائیں اور اپنے سر پر اتنا بڑا خسارہ لے لیں کہ امام وقت کے قتل میں شامل ہو جائیں. ظہر عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے 12 رکعت نماز پڑھی ہے. اب عبداللہ خیموں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے مقررن آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ دیکھیں دشمن کی نگاہیں بہت اچھی طرح پہچانتی ہیں کہ کس سے کیا کام ہوگا. اسی لیے دشمن حق کے لیے, حق کے خلاف, حق کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری قوت کو لگاتا ہے, پوری قوت کو لگاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا, اپنی زندگی میں بھی آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے, اہل حق اتنی زیادہ صحیح کوشش نہیں کرتے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے تھے, اہل کوفہ سے مولا نے کیا کہا تھا, یا اشبہ الرجال ولا رجال, اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں تم دراصل مرد نہیں ہو. کیوں کہہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام اہل کوفہ سے یہ, کیا کوفہ والے علی ابن ابی طالب کی عظمت کو نہیں پہچانتے تھے, امیر المومنین کے تقویٰ کو نہیں پہچانتے تھے؟ چلے شام والوں کی تو ابھی بات ہی چھوڑ دیجئے, ابھی تو بات کوفہ والوں کی ہو رہی ہے. یعنی اتنا تنہا کر دیا تھا اپنے آقا اور مولا کو کہ مولا علی کوفہ میں نکلتے تھے, صحرا میں جاتے تھے, خاک کو ہٹاتے تھے, اس پر رخسار رکھتے تھے, گریہ کرتے تھے. ہم راز ہو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے درد دل کو کیوں کوئی کوفہ والا نہیں سمجھ پا رہا؟ کیوں علی جیسی نعمت کو اس طریقے سے تنہا چھوڑ دیا؟ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سے میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے تم لوگوں سے نجات دے دے. اہل حق کیوں اس طرح سے میدان میں ڈٹے ہوئے نظر نہیں آئے؟ آج بھی آپ جان لیجئے اور اس کو پہچان لیجئے. یہ جو جملات ہیں نا زیارت کے, جس کو میں بھی بار بار تکرار کر رہا ہوں, آپ بھی ہر شب جمعہ اور عاشورہ میں تو تقریباً انشاءاللہ روز ہی پڑھ رہے ہوں گے, یا لئی دنی کو تم آپ کو فاحفوظ فوز عظیمہ, اس کو صرف پڑھ کے گزرنا نہیں ہے, اس پر تدبر کرنا ہے. خود میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے, کیا ہے عاشورہ, کسے کہتے ہیں عاشورہ. دو رکعت نماز فجر پڑھنا مشکل ہے؟ اگر عاشورہ کے مقابلے پہ آپ دیکھیں دو رکعت نماز فجر مشکل ہے, چار رکعت نماز ظہر مشکل ہے, چار رکعت نماز عصر, تین رکعت مغرب, چار رکعت عشاء, گیارہ رکعت نماز شب, اہل بیت اظہار کی بارگاہ میں سلام, سال میں ایک دفعہ خمس دینا, تیس روزے رکھ لینا, مشکل ہے یہ. اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا ہوتا اگر وہاں پہ ہوتا تو؟ خود سمجھو نا, خود اپنی کیفیت پہ دیکھو. اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی, پھر بلند و بانگ دعووں کا کیا فائدہ؟ جب آسانی میں دو رکعت نہیں پڑھ پا رہا تو سختی میں نماز ظہر امام حسین کے پیچھے پڑھ پاتا, جب آسانی میں تیس روزے نہیں رکھ پا رہا تو کربلا کی تپش میں تین دن کا پیاسا رہ پاتا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. جب امام کی راہ میں اپنا مال خمس کے طور پر نہیں دے پا رہا تو امام کی راہ میں اپنا خون دے دیتا, جان دے دیتا. دین کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کربلا کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کربلا کربلا ہے, دین دین ہے. اس دین کو سمجھنا ہوگا اسی پرچی اعضا سے. آج جو کیفیت ہے نا, میں خصوصاً اپنے جوان بھائیوں کو اس طرف متوجہ کروا رہا ہوں, بھائی دین فیس بک پہ نہیں ملتا. فیس بک پر آنے والی ہر روایت درست نہیں ہوتی, اپنے مذہب کے خلاف سازش کو تو سمجھیے. واٹس ایپ پر ہر روایت جو فارورڈ کی جا رہی ہے وہ صحیح سند نہیں ہے. بعض دفعہ متن ائمہ کا نہیں ہے, بعض دفعہ ائمہ کے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے. اور ائمہ پر جھوٹ باندھنا, اولیاء الہی پر, یعنی منصوص من اللہ وہ افراد کہ جو اللہ کے منتخب ہیں, جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, مشیت الہی کے مطابق کہتے, ان سے جھوٹ باندھ دینا, ان سے جھوٹی نسبت دے دینا صرف اپنے چند اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. میں اپنے جوانوں کو تاکید کروں گا اور بزرگان سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا اپنے بچوں کو بتائیں کہ واٹس ایپ پر آنے والی ہر چیز, فیس بک پر آنے والی ہر چیز حق نہیں ہوا کرتی. اس دھوکے میں نہ آئیں کہ جس دھوکے میں دوسرے آ چکے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا معاملہ, کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتا, جس نے عکا کی پیاز مکہ میں کھائی وجب اللہ الجنہ. ہمارا مکتب ایسا نہیں ہے بھائی, ہمارے مکتب کی اصل و اساس کربلا کے اوپر ہیں. اہل بیت اظہار نے اپنے خون دے کر اس دین کو بچایا ہے, اس دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آج شب عاشور ہے, میں خصوصاً اپنے جوان بھائیوں سے تاکید کروں گا کہ بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے احسن طریقے سے, بہت اچھے رویے کے ساتھ, بغیر چہرے پر مسکراہٹ لائے, کیونکہ آج کے دن مسکراہٹ زیب نہیں دیتی مومنین کے چہرے پر. چجائے کہ مجلس عزا کا ایسا منظر بن جائے, بلو دوران فضائل ہو, چاہے دوران فضائل ہو, کہ لوگ مسکرا مسکرا کر بلند آواز سے زمین پر ہاتھ مار مار کر دادو ستائش دے رہے ہوں. عزیزان محترم, اس کے لیے پورا سال پڑا ہے, اس کے لیے پورا سال ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت و ایام شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ صحیح طریقے سے حق ولایت کو سمجھیں, من پسند طریقے سے نہیں, اہل بیت پسند طریقے سے. جس کو وہ پسند کریں وہ سنیں, جو وہ سنانا چاہ رہے ہیں وہ سنیں. اور اس کے لیے میں بہت آسان سا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایک روایت ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں, جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت, مفہوم روایت آپ کے سامنے پیش کروں, روز قیامت ہر شخص اس محفل پر حسرت کرے گا, افسوس کرے گا کہ جس محفل میں شریک ہوں اور اس میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو. کیا کر سکتے ہیں اب میں اور آپ؟ حد اقل ایک درود تو پڑھ سکتے ہیں, کم از کم ایک درود تو پڑھ سکتے ہیں اس محفل میں. یا مثلا آپ کوئی مستند کتاب لیجئے, کسی اتھینٹک عالم دین سے پوچھئے ایک روایت, بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت سے جو چاہتے ہیں ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے. ہم اہل بیت سے اگر اولاد نہیں ہے اولاد چاہتے ہیں, گھر نہیں ہے گھر چاہتے ہیں, روزگار نہیں ہے روزگار چاہتے ہیں, گاڑی نہیں ہے گاڑی چاہتے ہیں, شادی نہیں ہوئی تو شادی چاہتے ہیں. पैसा नहीं है तो पैसा चाहते हैं, अहले बैत क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनके तरीके पर अमल करें, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनके बन जाएं, हम उनके बन जाएं, हमारी ज़ात उनकी हो, हमारी खुशी उनके मुताबिक हो, हम गम मनाएं उनके मुताबिक मनाएं, उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बस क्यों अफसोस नहीं होता, क्यों हमें हसरत नहीं होती, क्यों हम इतना ज़्यादा मसलहत पसंद बन चुके हैं कि फर्श अज़ाए हुसैन हो, जुलूस अज़ाए हुसैन हो और तालीमात हुसैन इब्ने अली का ख्याल ना हो। मतलब फ़र्ज़ कीजिए खुदा ना ख्वास्ता ऐसा होता हो, बल्कि क्यों मैं अपने दिल को झूठी तसल्ली दूँ, ऐसा होता है कैसे मुमकिन है ज़ैनब को रोने के लिए कोई बेपर्दा आए, आप बताइए कोई लॉजिकल बात है ही? बीबी ज़ैनब के पर्दे को रोने वालियाँ अगर बेपर्दा घूमती हुई आपको नजर आए तो मुझे और आपको क्या अमर बिन मारूफ और नहीं मुनकर नहीं करना चाहिए हद अकल इतना कि अपनी आंखों को झुका लें, अपने दिल से उस चीज़ को बुरा समझें, अपने घर वालों को इस बात की ताकीद करें कि देखो तुम ज़ैनब की कनीज़ें हो, तुम उनके घर की कनीज़ हो, तुम्हारा हिजाब और वक़ार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देखकर ये कहेंगे अल्लाह अकबर ज़ैनब की कनीज़ इतनी बापर्दा है तो ज़ैनब के पर्दे का क्या आलम होगा। हमारे मुआशरे को अहले बैत अतहार के मुआशरे में हमें डालना होगा, इलाकों के नाम रख लेने से कुछ नहीं बदलेगा, किरदारों को बदलने से बदलेगा। बस ये शबे आशूर ज़रूर बात गिरान है, लेकिन चंद एक जुमलात और सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं मसाइब पर आ जाऊँगा, क्योंकि इमाम हुसैन को लोगों ने सिर्फ तीर और तबर और नेज़े के ज़ख़म नहीं दिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो लोगों ने ज़बान के ज़ख़म भी दिए। अगर आज तक निगाह रखूँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग किरदार के भी ज़ख़म दे रहे हैं कि अपने आप को हुसैनी कहने के बाद वो किरदार हुसैनी उनके अंदर ना नज़र आए, अपने आप को आज़ादार हुसैनी कहने के बाद वो आज़ादारी के मजहर उनके अंदर नज़र ना आए, वो कैफियत सोगकारी ना हो। बुजुर्गान बहुत अच्छा काम किया करते थे, आपने भी देखा होगा जिनके घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन या बुज़ुर्ग हजरात होते थे, शब आशूर बच्चों को बार बार टोकते थे कि बेटा ये हंसने की शब नहीं है, ये शब बड़ी गमनाक शब है। अब वो किरदार बुज़ुर्गों को दोबारा अदा करना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो ज़ख़म दिए हैं वो ज़ख़म कौन से थे, हम और आप सुनते हैं कि तीर और तलवार और नेज़ा और तबर ये ज़ख़म थे, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त ज़ख़म इमाम हुसैन को ज़बान के ज़रिए दिए, वो नहीं सुनाए जाते हमें, वो नहीं बयान किए जाते। वो कौन से ज़ख़म थे कि जब इमाम हुसैन ने 3 दफ़ा खुतबा दे दिया रोज़े आशूर वक्तन फवक्तन, शहादत अली अकबर के बाद, शहादत अली असगर के बाद, शहादत कासिम के बाद 3 दफ़ा खुतबा दिया कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं जवानाने जन्नत के सरदार में से एक हूँ। एक शख्स आया मोहम्मद इब्ने अशद नामी और आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहता है, 3 मकामात पर इमाम हुसैन ने करबला में बद्दुआ की है। आप सोचिए कितना संगीन मरला होगा कि हुसैन जैसा साबिर इमाम, हुसैन जैसा करीम इमाम भी बद्दुआ करने लग जाए, कितना सख्त होगा मरला। ये मोहम्मद इब्ने अशद आया और आकर कहा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि किसी सूरत ये जंग से बाज नहीं आ रहे हैं और ये जंग करने पे तुले हुए हैं, तो एक मरतबा आकर इस मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि अय्यो क़राबत बैनका व बैन मोहम्मद, तुम्हारे और मोहम्मद के दरमियान क्या रिश्तेदारी है। ये वो ज़ख़म था ज़बान का जो इमाम हुसैन के कल्ब पर बहुत गिरा गुजरा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी और उस बद्दुआ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहुम्मा अरिनी फ़ीह हाज़िर यौम ज़ुल्लन आजिला ज़िल्ला नाजिला, ए अल्लाह आज ही के दिन अभी और इसी वक्त इसको इस जुमले पर जलील कर। और तारीख लिखती है कि कुछ ही देर के बाद ये लश्कर से बाहर आया और बिल आखिर ایسی ذلت کی موت مرا، ہلاکت کی موت مرا کہ اس کا بدن بے لباس پایا گیا. بے لباس سے مراد کیا ہے؟ آدم ممبر کی وجہ سے میں نہیں مفصلا بیان کروں، یعنی امام حسین کا دل دکھایا تھا. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اللہم انا اہل بیت، اللہم انا اہل بیت نبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت ہیں. اس نے آ کر کہا کہ تمہاری اور محمد کی کیا خرابت داری ہے؟ آپ اس جملے کو شاید نہ میں زیادہ وضاحت سے بیان کر سکتا ہوں، نہ ہی میرے اندر قوت و طاقت ہے، اور نہ ہی میری زبان اس جسارت کو برداشت کر سکتی ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. بہت اس نے بیہودہ بات کی ہے، امام حسین کا دل دکھایا ہے، امام حسین نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. دوسرا شخص کون تھا؟ آ کر پوچھتا لشکر کی طرف اشارہ کر کے، تم میں سے حسین کون ہے؟ اب آپ ذرا تصور کریں، امام حسین ایسے تھے جن کو کوئی پہچانے نا؟ ایسے تھے امام حسین؟ امام حسین تین خطبے دے چکے ہیں، امام حسین بار بار ہدایت کر رہے ہیں، خطبے بھی کیسے دیے ہیں؟ سر پر قرآن رکھ کر، قرآن کو کھول کر سر پر رکھا، کہا میرے اور تمہارے درمیان یہ قرآن، خداوند متعال اور میرے جد رسول اللہ فیصلہ کریں گے. نہیں پہچانتا حسین ابن علی کون ہے؟ تین دفعہ پوچھا، ایک صحابی نے امام کے اشارہ کیا اس کی طرف، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ شروع بالنار. بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. جوانان جنت کے سردار کے لیے اتنی توہین آمیز رویہ اختیار کرنا بہت سخت ہے کہ میں آپ کو آتش جہنم کی بشارت دے رہا ہوں. سخت نہیں ہے جملہ؟ رونے والوں کو اس پر رونا نہیں چاہیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خدا تجھے اس عذاب میں مبتلا کرے، ہم تو خدا سے بہت کریمی کی امید رکھتے ہیں، ہم تو خدا کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو خدا کے دین کو زندہ کر رہے ہیں، ہم جوانان جنت کے سردار ہیں. امام حسین کی ابھی دعا تمام ہوئی تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تمام کی، یہ شخص سن کر گیا. ایک مرتبہ حالت غیظ و غضب میں اس نے اپنی سواری کے اوپر ایک تازیانہ مارا، اس کی سواری بے قابو ہوئی، اس کا پیر رکاب میں الجھ گیا، سواری اس کو لے کر ادھر سے ادھر پھرتی رہی، اور پھر جا کر وہ خندق جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں کی حفاظت کے لیے کھدوائی تھی اور اس میں آگ جلوائی تھی، اس کی سواری نے اس کو جا کر اس میں پھینک دیا، اور یہ نیم مردہ حالت میں اسی وقت چل کر راکھ ہو گیا. اور پھر تیسرا مرحلہ جو انتہائی سخت تھا، انتہائی سخت تھا، اور خصوصاً اس کو وہ لوگ محسوس کریں گے کہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یقیناً سارے عزادار یہ محسوس کریں گے کہ ایک شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے کر فرات کے پانی کو ہاتھ میں لے کر اوپر سے فرات کا پانی چلو میں لے کر پھینک رہا ہے، اور کہنے لگا حسین اس کا ایک قطرہ تمہارے گلے کو تر نہیں کر سکتا. اب ذرا تصور کیجیے جملات اس کے کیا تھے. حسین یہ فرات کا پانی بہت شیریں ہیں، یہ جملات ہیں تاریخ میں، یہ فرات کا پانی بہت شیریں ہیں، فرات کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ تین روز کے پیاسے سے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ پیاس سے جا بلک تھا. کس سے کہہ رہا ہے؟ کہ جس کی ایک چھوٹی سی بچی اعلی تش کر رہی ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اعلی تش کر رہے ہیں، اس کربلا کی تپش میں، اس کربلا کی شدت میں. امام حسین علیہ السلام نے کہا خدا تمہیں ایسا پیاس میں مبتلا کرے کہ تمہیں اسی پیاس کے ذریعے اللہ ہلاک کرے. تاریخ نے لکھا ہے، کیونکہ امام حسین کی بد دعا تھی نا، اس لیے تاریخ دان بہت گہری نظریں رکھے ہوئے تھے. تاریخ نے لکھا واقعی کربلا کے کچھ دنوں کے بعد اسی روز سے عاشور سے اس کو ایک مرض ہوا کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہ پانی پیتا جاتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور بالآخر یہ پانی پی پی کر ہلاک ہو گیا. لیکن حسین ابن علی، ان کے بچے، ان کے چاہنے والے حوض کوثر سے سیراب ہوئے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لینے کے لیے فرش عزا پر آئے، امام حسین کا دل دکھانے کے لیے نہ آئے. مجھے واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے جلوس ہے عذاب جب میں کوئی ایسا منظر دیکھتا ہوں جو اہل بیت کی شان کے متبازی نہ ہو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ہر انسان اپنی کیفیت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنی منزلت کے مطابق درد کرتا ہے چیزوں کو. آپ بھی کچھ چیزیں درد کرتے ہوں گے, آپ بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہوں گے, لیکن خدا را اس کو رکنا چاہیے. امام حسین کی عزداری ہے, ملابہ نہیں ہے. یہ بہت ذمہ داری کا مقام ہے, یہ بہت ذمہ دار افرادوں کا کام ہے. اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزداری جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہیں اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ سیدہ فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں کیا ہوگا؟ احتیاط رکھیں, ذکر حسین ابن علی کریں, اپنے گھر والوں کو اس ذکر میں لے کر جائیں, لیکن اس کمال حجاب کے ساتھ کہ حسین کے ذکر پر کوئی آنچ نہ آئے, حسین کا ذکر کرنے والوں کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے. مجلس اعلیٰ ایسی برپا کرے اس میں سوک کی فضا ہو, دیکھ کے کوئی غیر بھی آئے نا جس کو کربلا کا نہیں پتا ہو فرض کریں, وہ بھی دیکھ کر سمجھ جائے کہ کیوں رو رہا ہے. ایک دوست نے ہمیں ایک واقعہ بھیجا اور کیونکہ وہ دوست صاحب علم ہیں اس لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہا کہ ایک ایسے ہی جلوس آزاد زمانۂ قدیم میں برآمد ہو رہا تھا, یہ جو علم و تعزیہ تابوت ان کی اہمیت بھی ہے, ان کی عظمت بھی ہے, ان کی منزلت کو بھی پہچانی ہے. ایک زن نصرانیہ نے, ایک غیر مسلم عورت نے یہ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ شیعہ مسلم ہیں, یہ عزاداری کرتے ہیں, ان کے سردار اس طرح سے شہید ہوئے تھے لہٰذا اب یہ سوگواری کرتے ہیں. کہ بڑے تعجب کی بات ہے, ان کو اب پتہ چلا ہے؟ کہا نہیں, ان کو پتہ تھا, یہ شروع سے اس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ ہر سال اسی طرح سے کرتے ہیں. کہا ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں, ہر سال ایسے ہی روتے ہیں؟ کہا ہر سال ایسے ہی روتے ہیں. اس نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس چیز کی نشانی ہے, بیان کیا کہ یہ علم ہے, اس میں جو مشکیزہ لگا ہے وہ علمدار پانی بھرنے گیا تھا, اس مشکیزے میں تیر لگ گیا, وہ علمدار وہیں رک گیا. پوچھا کہ کس کی سواری ہے کہ جس پر اتنے تیر پیوست ہیں؟ کہا کہ یہ ان کے سردار کی سواری ہے, اس کی شبیہ ہے. جب یہ واپس آئی تھی نا تو اس کی باغیں کٹی ہوئی تھی, اس کی زین ڈھلکی ہوئی تھی. نکالے شبیہ تابوت, شبیہ آپ کو جو دین اجازت دیتا ہے آپ وہ سارے کام کریں, لیکن وہ تمثیل کربلا سے متمسک رہے کہ دیکھنے والا سوال کرے, زین ڈھلکی بھی ہو, تشبیہ ایسی ہو کہ سوگواری کی فضا ہو, باغیں کٹی ہوئی ہو, پھر وہ حسن و علم تازہ ہو کہ کیسے یہ آیا تھا خیمے میں. اس نے پوچھا کہ کس کی سواری ہے؟ کہا کہ ان کے آقا کی سواری ہے. کیا ہوا تھا؟ کہا جب وہ آقا شہید ہو گئے تھے تو یہ پیغام لے کر آیا تھا. دیکھتے دیکھتے اس عورت نے جھولے پہ نگاہ کی, کہا یہ جھولا کس کا ہے, یہ گہوارہ کس کا ہے؟ اتنی سوگواری ہونی چاہیے, کیفیت ہونی چاہیے. آپ دوست ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, دو دوست جائیں عزاداری میں لیکن سوائے حسین کے ذکر کی کوئی بات نہ کریں. جب شربت پیئے تو آنکھوں سے آنسو جا رہی ہوں, جب فاقہ شکنی کے وقت آپ کا کام و دہن, آپ کا گلا پانی سے تر ہو, حسین ابن علی کی پیاس یاد رہے, علی اصغر کی پیاس یاد رہے, عزاداری کے جلوس میں شریک ہوں. جس طرح سے حسین ابن علی نے ظہر عاشورہ نماز پڑھی تھی جلوس میں شریک ہو کر خاک آلود لباس کے ساتھ, آپ نماز زہرین ادا کریں تاکہ دنیا دیکھ کر سمجھے کہ حسین کی پیروی کرنے والے بھی موجود ہیں. بس عزیزان محترم, اس سے زیادہ میرے نقل میں گنجائش ہے اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ دیر ٹھہرانا ہے, اور اس کے بعد مجھے بھی ایک اور مجلس پڑھنے جانا ہے. متصل ہوتا ہوں ان مصیبت کے چمنات کی طرف کہ جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, جو مخ المجلس ہے کہ جس کے ذریعے مجلس کا حصول ہوتا ہے کہ واقعی ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دعائے سیدہ کے حصار میں ہیں. کون ہے حسین, کس کا ذکر کرنے آئے ہیں؟ انا قتیل الابرار, حسین وہ ہیں جن کو رلا رلا کے مارا گیا, رلا رلا کے مارا گیا. کبھی حسین اکبر کے لاشے پر روتے نظر آئے, کبھی قاسم کے لاشے پر روتے نظر آئے, کبھی اصغر کے لاشے پر روتے نظر آئے، کبھی عباس کے لاشے پر روتے نظر آئے، اور ان چار مواقعوں کے لیے مقدر نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیے. سب جب سب شہید ہو گئے نا، اب امام حسین اپنی آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے، بیویوں سے ودا لیا. جیسے ہی امام حسین جانے لگے، امام حسین علیہ السلام کے دختر جناب سکینہ بلند آواز سے گریا کرنے لگی. امام حسین کو ان کا گریا بڑا شاق گزرتا تھا. ایک مرتبہ اپنی بچی کو گلے سے لگایا، کہنے لگے اے سکینہ تم گریا نہ کرو، ابھی تمہیں بہت منازل طے کرنی ہیں، ابھی تمہیں بہت منازل طے کرنی ہیں. بس امام حسین میدان کارزار میں آئے. جب امام حسین میدان کارزار میں آئے نا، تلوار شروع کی چلانا اور کہنا شروع کیا کہ اب آؤ اس بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، اب آؤ فرزند زہرا کی جنگ دیکھو، اب آؤ فرزند حیدر کرار کی جنگ کو دیکھو، کہ جس کے جوان بیٹے کو تم نے مار دیا، جس کے جوان بھائی کو تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو، اس ضعیف کی جنگ دیکھو، کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تلوار کیسے چلتی ہے. یہ کہہ کر امام حسین نے وار کرنا شروع کیا. ہر طرف سے الامان کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. پھر ایک صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب ہر طرف سے فوجیں پلٹ کر آ گئیں، کہیں سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، کہیں سے تلوار کے وار شروع ہوئے، کہیں سے نیزے کی انی چبھوئی جانے لگی. فرزند زہرا ظلم کی بدلی میں گر گیا. جب کسی ظالم کے پاس کربلا کے میدان میں کوئی ہتھیار نہ رہتا تھا تو کربلا کی گرم خاک حسین کے زخمی بدن پر ڈال دیتے. امام حسین کے زخمی بدن پر گرم خاک ڈال دیا کرتے تھے. بس عزیزان محترم، ابو ایوب نے تیر چلایا، حسین کے دندان مبارک شہید ہوئے، اب خون بدن سے بہ رہا ہے. حسین ابن علی اس نقاہت کے عالم میں کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی سواری سے خطاب کیا، کہنے لگے اے اسب با وفا، اے اسب با وفا، مجھے نشیب کی جانب لے جا. سواری نشیب کی جانب گئی، حسین ابن علی پشت فرس سے زمین کی طرف آئے، سجدہ خالق میں پیشانی کو رکھا. میدان کربلا میں عجیب منظر نمودار ہوا. وہ حسین جو راکب دوش مصطفیٰ تھے، وہ حسین کے جن کے گلے کا بوسہ رسول اللہ دیا کرتے تھے، وہ حسین کے جن کی آنکھوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اب مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ قاتل آگے بڑھا جلس اعلی صدر الحسین. حسین کے سینے پر سوار ہوا، حسین کی ریش مبارک کو تاما، خنجر چلانا شروع کیا. 13 ضربوں سے حسین کا سلطن سے جدا کیا، 13 ضربوں سے حسین کا سلطنت سے جدا کیا. حسین اجرک من اللہ، آل رسول کے لیے قیامت کی شب ہے. حسین کا سر جدا ہوا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آسمان سرخ ہوا، فدا صدا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین میں کربلا، الا ذبح الحسین میں کربلا.